پروگرام یہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو جرمنی کے مقام ہیمبرگ میں G20 کانفرنس جاری ہے, اور وہاں پر سب سے زیادہ توجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات پر توجہ مرکوز کی گئی. اس کے علاوہ دوسرے بھی موضوعات تھے, لیکن وہاں پر اس کے ساتھ ہی ساتھ احتجاجات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم گفتگو کریں گے G20 کے اوپر. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں, مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ تو علی عمران ہیں جو پاکستانی صحافی ہیں, یو ایس بیسڈ ہیں, رائٹر ہیں, انالسٹ ہیں, اور کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے لارڈ نذیر جو برٹش پارلیمنٹیرین ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی انجم گل نے تیار کی, اس کو سنتے ہیں, جس کے بعد پھر کمنٹس لیتے ہیں.
G20 اجلاس میں ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا. ملاقات کا دورانیہ 30 منٹ طے ہوا تھا, لیکن یہ 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی. صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے بقول ان کے کہا کہ روس اور امریکہ کے لیے بہت ساری بڑی چیزیں مثبت ہوں گی. پیوٹن نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں. جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. تاہم اس ملاقات کا نتیجہ شام میں جزوی جنگ بندی کے معاہدے اور امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں الزامات پر روس کی کچھ وضاحت پر ختم ہوا. روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے روسی مداخلت کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہا ہے. دنیا کی 20 امیر ترین معیشتوں نے اجلاس کا آغاز کم توقعات اور بہت سے اندیشوں کے درمیان کیا. میزبان جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کوئی زیادہ اتفاق رائے حاصل نہ ہونے کی امید کرتے ہوئے رہنماؤں سے کہا کہ وہ آپس کی رضامندی سے کام لیں. اینگلا مرکل کا کہنا تھا,
All know the big global challenges, and we know that time is pressing. And that's why solutions often
ہم سب کو عالمی سطح پر درپیش چیلنجوں کا علم ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کم ہے. اس لیے حل صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہم ایک دوسرے کی جانب بڑھیں. اور میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ سب اپنے آپ کو زیادہ متاثر کیے بغیر کریں. تاہم اس اجلاس کے باہر اختلافات اور تشدد بھی نظر آ رہے تھے. ہیمبرگ کی سڑکوں پر پولیس اور سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین کے درمیان دوسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہیں.
تو یہ رپورٹ تھی ڈاکٹر زبیر اقبال. یہ فرمائیے کہ G20 کی اہمیت کیا ہے, جو دنیا کی 20 دولت مند ترین معیشتیں ہیں ان کا جو اجلاس ہو رہا ہے, پوری دنیا کے لیے ان کی اہمیت کیا ہے؟
اپنے اکنامک یا پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں, اس کا تمام دنیا کی معیشت پر اور دنیا کی پالیٹکس پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے ضرورت یہ محسوس کی جاتی ہے کہ گلوبل اکانومی خاص طور پہ اس کی ڈسرپشن کو بچانے کے لیے یہ ملک آپس میں اپنی اکنامک پالیسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پولیٹیکل پالیسیز ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انسرٹینٹی کم ہو جاتی ہے اور پھر دنیا کی گروتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور انسٹیبلٹی کم ہوتی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے یہ پچھلے 15 سال سے ہر سال اس قسم کی ایک میٹنگ ہوتی آئی ہے, اور اس وقت ہیمبرگ میں میٹنگ ہو رہی ہے, اس کی تیاری میں پچھلے 1 سال میں کوئی 25 انفارمل میٹنگز کی گئی تھیں, جس بیسس پر ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا, اور پھر اس ایجنڈے کے متعلق ٹینٹیٹیو قسم کے جو اگریمنٹس اور انڈرسٹینڈنگز تھی وہ بنائی گئی تھی. اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کسی حد تک ریٹیفائی کر دیا جائے اور یہ ایک گلوبل پالیسی کا حصہ بن جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بلکہ میرے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ڈائل کریں گے. آپ کی لائن بڑی خراب ہے, آپ اس کو بند کر دیجیے, دوبارہ آپ کو ڈائل کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم علی عمران صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورت حال ہے ہیمبرگ میں, خاص طور پر یورپ کے حوالے سے اس میٹنگ میں, اور جو روس کی کوششیں ہیں کہ یورپ کے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت وہ اس کا کیا اسٹیج ہے؟
جی شکریہ جعفری صاحب. اب دیکھیں G20 کی جو میٹنگ ہیمبرگ میں ہو رہی ہے اس وقت, یہ ایک ایسا انتہائی امپورٹنٹ موڑ ہے دنیا کے لیے کہ جب دنیا کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور یہ لیڈرشپ انتہائی اہم جو فیلڈز ہیں اس میں چاہیے, جیسا کہ ٹریڈ ہے, کلائمیٹ ایشو ہے, اکانومی ہے, اور پھر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو دنیا کی ہونی چاہیے اس کی تلاش ہے. اور ایسے میں امریکہ جو کہ کئی دہائیوں سے اور کئی سالوں سے دنیا میں ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے, تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں پہ اپنی لیڈرشپ شو کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو آپ نے فرمایا صدر جو پوٹن ہیں رشیا کے, انہوں نے تھیٹرکس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف وہ ایشو جو کہ امریکہ میں الیکشن میں 2016 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں روس کی جو مداخلت تھی, اس کا ایک اہم ایشو یہاں پہ پولیٹیکل ایشو بھی بنا ہوا ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. تو اس میں اگرچہ یہ کہا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ اس ایشو کو بارہا اپنی 2 گھنٹے سے زیادہ طویل ملاقات میں اٹھایا, تو لیکن ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. ایک خلا ایک نظر آ رہی ہے کہ کون دنیا کو لیڈ کرے گا اس موقع پہ, جبکہ کلائمیٹ کا ایشو ایک بہت بڑا چل رہا ہے, پھر ٹریڈ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں امریکہ کے یورپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ.
جی,
تو ایسے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوٹن جو ہیں وہ اکثر ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو کہ خلیج یعنی کہ یورپ جو کہ ایک ویسٹ کا امپورٹنٹ حصہ ہے, تو اس کے درمیان اور امریکہ کے درمیان اگر اختلافات بڑھ جائیں تو یہ ظاہر ہے صدر پوٹن اس کو فائدہ اٹھانے کا
عمران صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. لارڈ نذیر, یہ فرمائیے آپ مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یورپ کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کانفرنس کو اور روس کا اور ولادیمیر پوٹن کا رویہ, تو آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے اسے؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تھریزا مے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو سائٹ پہ میٹنگ ہوئی اس میں بہت پازیٹو اسٹیٹمنٹ دونوں طرف سے, اسپیشلی جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ وہ جو اگریمنٹ ہے وہ بہت جلدی طے کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں اوور آل جو مجھ سے پہلے اسپیکر جو فرما رہے تھے میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, جو باڈی لینگویج ہے وہ یورپین لیڈرز کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی. اور آپ نے دیکھا کہ جو پریویس جتنے بھی پریزیڈنٹ G20 ہو G8 ہو اس میں سینٹرل اسٹیج انہیں کی تصویر ہوتی ہے, یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اینڈ پہ کھڑے تھے, اور جو باڈی لینگویج ان کی سامنے نظر آ رہی تھی وہ اس سے اتنی کوئی امپورٹنس ان کو دوسرے لوگ نہیں دے رہے. اگر پولینڈ میں چاہیے جائے ان کا جو بھی خطاب ہوا, جس طرح پولینڈ کی انہوں نے تعریفیں کی, پولینڈ کوئی یورپین کمیونٹی کے اندر اتنا امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا اس کو پیوٹن صاحب جو ہیں وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں, وہ اس کو اپنے حق میں یوز بھی کریں گے, اور اس میں امریکہ کمزور نظر آتا ہے اور یورپ جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
بس یہ بتائیے مجھے کہ جو بات میں نے ابھی علی عمران صاحب سے بھی پوچھی تھی اور آپ سے بھی میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ جو بظاہر کوشش نظر آتی ہے روس کی جانب سے وہ یہ ہے کہ مغربی اتحاد کو کمزور کیا جائے, اس پر نخرے ڈالے جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹن صاحب اپنی ان کوششوں میں کسی حد تک کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟
جی, میرے خیال میں پہلے بھی اور آپ تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے, چاہے جائے وہ سائڈ سے سیریا کے حوالے سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, چاہے کوئی ویسٹرن سائڈ کے اوپر سیز فائر وغیرہ, لیکن میرے خیال میں پیوٹن جو ہے وہ اپنی سپورٹ کنسولیڈیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ترکی کے حوالے سے اور ایران وغیرہ جو نئے مڈل ایسٹ میں کرائسز ہے اس کے حوالے سے بھی رشیا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ شاید اسی میں خوش ہیں کہ ان کو سعودی عربیہ سے بڑا کانٹیکٹ مل گیا ہے, لیکن جو یورپین لیڈرز ہیں وہ بڑے مچور ہیں. میرے خیال میں وہ ابھی ڈاؤٹ ان کے ذہن میں ہے, جب تک ریپبلکن پارٹی ٹوٹلی ان کو اونرشپ نہیں دیتی, ان کے اوپر جو تلواریں کھڑی ہیں, جو کیسز کھڑے ہیں, جب تک اس سے کلیئرنس نہیں ملتی اس وقت تک شاید یہ ہول ہارٹیڈلی ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے.
بہت شکریہ لارڈ نذیر آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے لارڈ نذیر سے اور علی عمران صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, کہ جو اس وقت اندرون ملک صورتحال ہے امریکہ میں, جو انکوائری ہو رہی ہے خاص طور پر رشیا کی میڈلنگ کے حوالے سے, اس کے بارے میں جو گفتگو ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کی, اور بعد میں ٹیلرسن صاحب نے جو وزیر خارجہ امریکہ کے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم یہ بات اٹھائی تھی, یہ مسئلہ اٹھایا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اندرون ملک کو جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے؟
جو اندرونی ملک خدشات ہوتے ہیں وہ انٹرنل انکوائری کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس لیے باہر کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اس لیے جو ملک کے اندر اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو اسپیشل انویسٹیگیٹر جو ہیں مولر جو اس پہ کام کر رہے ہیں, جب تک ان کی جو کنکلوژنز ہیں وہ نہیں آتی سامنے, ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میٹنگ کے بعد کسی حد تک ڈاؤٹ سے وہ کم ہو گئے. اس لیے کہ یہ ٹیمپرریلی, یہ تو آپ کو اس لیے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب امریکہ اس کے خلاف کمپلین کرے گا تو رشیا ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا انکار ہی کر دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ سٹیٹس کو ابھی تک مینٹین کیا جا رہا ہے, تو سٹیٹس کو وہ ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انٹرنلی جو آپ کی اندرونی جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میٹنگ کا کیا اثر ہوا.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. علی عمران صاحب یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو میٹنگیں ہو رہی ہیں سائڈ لائن پر, پوٹن صاحب سے ملاقات ہوئی, تریسیہ مے سے ہوئی اور چائنیز پریسیڈنٹ سے بھی, خاص طور پر کوریا کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ اس لیے کہ کوریا کے سلسلے میں چین کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک پوری طرح اس پر دباؤ نہیں ڈالا گیا ہے.
دیکھیں یہ جو G20 میٹنگ ہو رہی ہے اس کا ایک اہم پہلو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ کون اس وقت دنیا میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں خاص طور پہ مشرق وسطی میں اور یہ جو نارتھ کوریا کی جو اس کا بیہیویئر ہے اس کے متعلق ایک میسج دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا امریکہ کے لیے, کیونکہ نہ صرف یہ دونوں ممالک آپس میں اقتصادی طور پہ ایک دوسرے پہ باہمی انحصار کرتے ہیں بلکہ نارتھ کوریا کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے امریکہ نے ابھی تک ایک قسم ڈبل سگنلز دیے ہیں. ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فورس کا آپشن بھی ہے, دوسری طرف سیکرٹری جو ٹیلرسن ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسفل ہم اس کو پرسو کریں گے اس کے حل کو, تو چائنا کا بڑا اہم کردار ہے اس میں میں سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شام کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان, تو میں یہ ایک مجموعی جو تاثر جانا چاہیے تھا اور وہ ہے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اور اس کی لیڈرشپ, یہ انتھنکیبل ہے کہ جس گلوبل تھیٹر کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا اتنے سالوں سے اتنے دہائیوں سے اس سے وہ ریٹریٹ, اس کی واپسی, تو یہ ان ساری چیزوں پہ ایک میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ امریکہ آئیے ٹریڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ میں آج کل کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے کہ اگر آپ کسی ملک پہ یا خطے میں کوئی انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں یا اس اثر کو بڑھانا چاہتے ہیں اثر رسوخ کو, تو آپ کو ان ملکوں سے ٹریڈ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو ایک انسینٹیو ملے اور آپ کی انٹر ڈیپینڈنس جو اسٹرانگ ہوگی تو آپ کا انفلوئنس بڑھے گا. اب ٹی پی پی کا ایک معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا پیسیفک میں, پھر ادھر نیفٹا پہ بھی ایون باتیں ہو رہی ہیں, تو اور G20 میں یہ بڑا ایک اہم فری ٹریڈ جو ہے, اور لیکن یہاں پہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شاید فری ٹریڈ کی وجہ سے اگریمنٹس جو ہوئے تھے اس کو امریکہ کو نقصان ہوا ہے, تو ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی جو ہے وہ ان کو ایک ریکنسائل کرنا ہوگا ود گلوبل جو ریالٹیز ہیں اور ریجنل جو ریالٹیز ہیں اور اکنامک جو امپیریٹیوز ہیں ڈائنامکس ہیں اور امریکہ کی جو لیڈرشپ کی جو ضرورتیں ہیں کہ وہ کیا وجہ ہیں, وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اپنے انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کر سکتا ہے. وہ کوئی یونی ڈائمینشنل تو ہے نہیں ہے, وہ تو ایک ملٹی ڈائمینشنل ہے, ڈپلومیٹک ہیں, ٹریڈ کے حوالے سے, اکانومی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے, تو ان سب چیزوں پہ لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں کہ G20 کیونکہ ایک انتہائی با اثر اور بڑی اکانومیز کا یہ فورم ہے, ایک قسم کا چھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ظاہر کر رہا ہے पूरी यूनाइटेड नेशंस को इम्पोर्टेंट में जो कंट्रीज शामिल हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की बड़ी जरूरत है।
अच्छा डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये बताइए मुझे कि नॉर्थ कोरिया के सिलसिले में ख़ासतौर पर आज भी खबर ये है कि वहाँ पर जो अमरीकी बम्बार तैयार हैं उन्होंने जॉइंटली साउथ कोरियन फोर्स के साथ तो लाइव एम्यूनेशन से एक्सरसाइजेस किए हैं, और बार बार ये बात भी कही जा रही है कि मिलिट्री ऑप्शन भी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि चीन और रूस इस खतरे को महसूस नहीं कर रहे और वो भरपूर कोशिश नहीं करेंगे? जी
ये वो यकीनन महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो भी रिएक्ट करने के मुताबिक सोच रहे हैं। याद रहे कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्स जो होता है वो टिपिकली हाथ से निकल जाता है, ऐसी कंडीशन में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। देखना ये है कि आया जो नॉर्थ कोरिया की इस वक्त आपको मुश्किल नजर आ रही है वो इतनी अहम है कि उसको आप सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन से सॉल्व कर सकते हैं या कोई और तरीके, या आप मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रेट को एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल करके पॉलिटिकल सोल्यूशन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। जो जहां तक हम देख सकते हैं इस वक्त पैरेलल ट्रैक पे निगोशिएशंस हो रही हैं जिसमें चीन और जापान दोनों शामिल हैं, और उसके साथ साथ रशिया ने अपना इंटरेस्ट जाहिर करने के लिए यकीनन इस G20 की मीटिंग पे ये बताया था कि वो इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। बात दरअसल ये आ जाती है कि नॉर्थ कोरिया के मकासद और अमरीकी मकासद और साउथ कोरिया के मकासद में इतना ज्यादा फर्क है कि उनको कम करने के लिए बहुत से कंप्रोमाइज करने जरूरी हो जाएंगे। क्या ये कॉम्प्रोमाइजेस बगैर मिलिट्री एक्शन के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो असल बात ये आ जाती है कि किस हद तक ये जो मिलिट्री थ्रेट है ये इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस पैदा करने के काबिल कि इसके सपोर्ट करने के काबिल होगा। जहां तक हम देख सकते हैं अब तक तो नहीं हुआ, तो क्या कोई नया तरीका निकालना जरूरी होगा? इसीलिए जैसे पहले एक साहब ने फरमाया कि अमरीका और चीन के दरमियान कोलैबोरेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के दरमियान कॉम्प्रोमाइज पैदा होते हैं तो फिर चीन इस काबिल होगा कि वो नॉर्थ कोरिया पे कुछ असरअंदाज हो सके। याद रहे कि नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी मुश्किल सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। अगर उसकी कोऑपरेशन साउथ कोरिया के साथ बढ़ती है तो उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किसी हद तक कम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी गारंटीज देना बहुत जरूरी हो जाता है जो अब तक नहीं दी गई। अगर ये गारंटीज दी जाती हैं और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है तो फिर उम्मीद यही होनी चाहिए कि जैसे ही कोरिया के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी और इस किस्म की गारंटी प्रोवाइड की जाएंगी तो फिर नॉर्थ कोरिया अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा और उसके लिए पैरेलल नेगोशिएशन इस वक्त हो रही हैं, उनको चलता रहना होगा।
डॉक्टर साहब जरा हमारे साथ रहिए दो मिनट, और अली इमरान साहब एक आखिरी बात आप ये बताइए मुझे कि ये जो मुजाहरे हुए हैं वहाँ पर और इतने बड़े पैमाने पर तसादुम हुआ है पुलिस के साथ हैम्बर्ग में, इसका क्या सबब है बुनियादी तौर पर और ये क्या गेन करना चाहते हैं उससे?
देखें इसमें जो मुजाहरे हुए हैं वो पुतिन के खिलाफ भी हैं और सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी मुजाहरे हुए हैं। ये वहाँ पे ज्यादातर एक तो ट्रेड के जो इश्यूज हैं उस पे हैं और दूसरा क्लाइमेट के इश्यूज के पर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि खासतौर पर यूरोप जो है वहाँ पे इस वक्त ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको बड़ा एक सेंसिटिव इशू समझा जाता है और दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी उसके साथ लिंक समझी जाती है, तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ये पूरी दुनिया से ग्रुप्स कन्वर्ज होते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एक डायमेंशन एक पहलू है, तो जब भी दुनिया के जो लीडर्स हैं किसी फोरम पे इकट्ठे होते हैं तो उनको प्रेस करने के लिए उनको अर्ज करने के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किए जाते हैं। और सदर पुतिन की जो पॉलिसीज हैं वो तो हम सबको मालूम है, वो थिएट्रिक्स भी करते हैं और उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा ये मुजाहरे किए गए वहाँ पे कि यूरोप को वो जब तकसीम करना चाहते हैं तो यानी कि आइडियोलॉजिकली और अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और उससे फायदा उठाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं, तो ये मुजाहरे मुख्तलिफ इश्यूज पे हो रहे हैं वहाँ।
अच्छा बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब। डॉक्टर जुबैर इकबाल एक आखिरी बात ये और फरमाइए कि सीरिया के सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई है पुतिन साहब के साथ, آپ سمجھتے ہیں وہ میٹریلائز ہوگی اور اوور آل میسج کیا ملے گا؟
دیکھیے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، وہ اس لیے کہ ابھی تک اسی قسم کی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں اور 6 دفعہ یہ نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ امید رکھنا کہ چونکہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہیں تو یہ اس دفعہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. ذرا اس کے متعلق کافی شکوک ہیں اور ان کو دیکھنا ضروری ہوگا. سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ روس اور امریکہ مل کے وہاں ایک قسم کے ڈویژن کرنا چاہتے ہیں کہ جو یوفریٹس ریور ہے اس کی رائٹ سائڈ پہ یا اس کی ایسٹرن سائڈ پہ امریکہ کا انفلوئنس ہوگا اور ویسٹرن سائڈ پہ رشیا کا انفلوئنس ہوگا، اور وہ دونوں علاقوں میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس لیے کہ ان کی اس پورے علاقوں کے اندر جو ریبل فورسز ہیں اور جو دوسری انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کو ساتھ شامل نہیں کیا گیا، انسٹیڈ جارڈن کو شامل کیا گیا ہے. اور جارڈن ایک بڑا کمزور ملک ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی بڑی لمیٹڈ ہیں، اس لیے یہ امید رکھنا یہ دونوں ملک جارڈن کے ساتھ مل کر سیریا کے اندر کسی قسم کی کوآپریشن پیدا کریں گے اور اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے. لیکن یقیناً چونکہ پچھلے 6-7 دن مشکلات پیدا ہوتی چلی آئی ہیں، امید یہی ہونی چاہیے کہ شاید اس دفعہ کچھ امپروومنٹ پیدا ہو جائے.
ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین، ہمیں ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہم پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. سامعین، اب ہم گفتگو کریں گے بھارتی کشمیر میں ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ 1 سال قبل ایک علیحدگی پسند رہنما اور حریت پسند رہنما برہان وانی کے ہلاکت کے بعد آج اس کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں بھارتی کشمیر میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. وہاں پر بڑی تعداد میں فوجیں اور پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستانی کشمیر میں بھی اس سلسلے میں مظاہرے ہوئے ہیں ہفتے کے روز، جو عسکریت پسند جماعتیں ان کے زیر اہتمام، اور ان میں پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوجی طور پر بھی مدد کرے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف اخلاقی مدد کرتا ہے بھارتی کشمیر کے حریت پسندوں کی. گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب نظام الدین بھٹ صاحب، جو کہ کشمیر کی حکمراں پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. جی بھٹ صاحب، کیا صورت حال اس وقت؟
صورت حال ہمارے اعتبار سے تو سدھر کی نظر آ رہی ہے، قدرے بہتر ہے. جس چیز کا اندیشہ عام لوگوں کو رہتا تھا جو کشمیر سے باہر ہیں، کہ ایسے موقعوں پہ شاید تشدد بھڑک اٹھے گا اور فوج اور لا انفورسنگ کسی کا کنٹرول نہیں رہے گا یا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، ایسا آج کی دفعہ نہیں ہوا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دو ایک وجوہات ہیں. ایک یہ کہ سماج میں اب تشدد کو زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں کنشنشس لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سماج کو رہنا ہے یا کوئی بھی اصولی تحریک چلانی ہے تو امن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوگا اور خیالات کی جنگ کو آگے بڑھانا ہوگا بجائے اس کے کہ بندوقی گنگری سنائی دے. ایک یہ بڑھتا ہوا احساس جو میں ذاتی طور سمجھتا ہوں آج کے دن جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، بڑی سطح پہ کوئی احتجاج نہیں ہو پایا. دوسرا، لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی بھی اب گرفت بڑھتی نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک گیریزن میں تبدیل کر دیا تو لوگوں کو اندر رہنے پہ مجبور کر دیا گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ گرفت ان کی اس لحاظ سے بھی بڑی ہے کہ عوام کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں امن قائم رکھنا اور
جانوں کا زیان نہ ہونے دینا, تو ان کی بھی جو یہ جو گرفت جسے میں کہتا ہوں اس لحاظ سے بھی بڑی ہے کہ لوگ ان کی بات بھی اب مانتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو خود اپنا ایک احساس بڑھ رہا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں. دوسرا جو سرکار نے ایک موقف اختیار کیا ہے, سب سے بڑی بات وہی ہے, حالات میں جو ہم سمجھتے ہیں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں, وہ حکومت کا رویہ, حکومت کا رویہ ہمیشہ بالکل ہی پیپل فرینڈلی رہا ہے, دوستانہ رہا ہے, معاندانہ نہیں رہا ہے, کیونکہ عوامی سرکار ہے بی جے پی پی ڈی پی کی جو سرکار ریاست میں ہے, اور دلی کی بھی جو سوچ ہے کشمیر کے تئیں میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اس میں بھی فرق آ گیا ہے. اگر آپ سننا چاہیں گے کہ میں کوئی وہ ادھارن دے دوں آپ کو, کوئی مثال دے دوں کہ دلی کی سوچ کیسے بدلی ہے, تو جی ایس ٹی کا قانون جو لاگو ہونا تھا جموں کشمیر پہ, پہلی دفعہ بی جے پی دلی میں سرکار, اور بی جے پی جو ایک وقت کہہ رہے تھے 370 اڑاؤ, یہ کرو وہ کرو, انٹیگریشن بڑھاؤ, مرجر کرو کشمیر کا, انہوں نے ہی اسی سرکار نے پی ڈی پی کے نقطۂ نظر اور لوگوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے آج ایک پریزیڈنشل آرڈر نکل رہا ہے جس میں ایشورنسز ہے کہ 370 رہے گا, اور جو جموں کشمیر کا آئین ہے اس کی توقیر ہوگی, اور اس کے علاوہ جو احساسات اور جذبات وقتاً فوقتاً ابھرتے رہیں گے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ان کا احترام کیا جائے گا.
صحیح.
تو اس سے بھی لوگوں کی سوچ بدلتی ہے کہ نہیں, جو ہمارے جانوں میں سوار کیا گیا تھا ایک قسم کا پروپیگنڈا کی ایک مسلم کش سرکار آئی ہے کشمیر, کش سرکار آئی ہے, 370 کو اڑانے والی سرکار آئی ہے, وہ سوچ اب جو
بدل رہی ہے.
مفتی صاحب کا ہمارے سرپرست اعلیٰ کا ویژن تھا کہ اسی باقوت سرکار سے ہی کشمیر کو راحت ملے گی, اس کے اشارات شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو اور وہ ہم پہ بھروسہ کرنے لگے.
اچھا پروفیسر حمیدہ, یہ فرمائیے آپ کی جو بات ابھی بھٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں, آپ کے ساتھ تک اس تجزیے سے اتفاق کرتی ہیں؟
یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے جو کہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ اس نے جی ایس ٹی کی بات چھیڑی, اس میں مطلب جی ایس ٹی کا اطلاق کشمیر پر ہونا ہی آرٹیکل 370 کے خلاف ہے. انہوں نے اس میں اس طرح مبہم ساری زبان استعمال کی ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو اثر نہیں پڑے گا, لیکن سارا کچھ جی ایس ٹی میں پہلے ہی متعین ہے جو کشمیر پر لاگو ہوا ہے. اب ریاستی سرکار کے پاس یہ ہتھیار ہے, یہ اختیار ہے کہ وہ ہوا پر بھی پانی پر بھی ٹیکس لگائے, باقی وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ٹیکس نہیں لگایا گیا جو جی ایس ٹی کاؤنسل کے دائرے میں نہیں ہے. یہ سارا ڈونگ بکواس ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ پیپل فرینڈلی تو جینوسائڈ یہاں جاری ہے, یہ دھول جھونک رہے لوگوں کے مطلب نظروں میں, ان کی آنکھوں میں, جینوسائڈ سلو یہاں جاری ہے, اور یہ ہندوستان ہی ہے جو بچوں کو اکسا رہے گن اٹھانے کے لیے. یہاں کوئی بھی گن کے حق میں نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹے بچے جو ظلم و تشدد, جبریت, بربریت, جنسنگیت اور ظلم و تشدد سے تنگ آ چکی ہے, تو برہان وانی اسی ڈیفائنس کی ایک علامت بن گئی. تو یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس دھرتی کی بات کر رہے ہیں جب یہ سارے جھوٹ پروپیگنڈا بتا رہے ہیں؟ یہاں بالکل لوگ سہمے ہوئے ہیں, اتنا زیادہ سپریشن آپریشن بڑھ گیا ہے کہ 20,000 فوجی آج صرف ترال میں تعینات کیے گئے, اس کو گیریزن میں تبدیل کیا گیا, کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, ہر جگہ فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے, اور پھر کہتے ہیں لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. مطلب یہ کس طرح مضحکہ خیز بات ہے, آپ نے چپے چپے پر فوج بچھا کے رکھی, سی آر پی ایف, پولیس, اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگ नहीं है, उनमें अब सोच में बदलाव है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार में कौन सा बदलाव है। एक तरफ से ये कहते हैं हमने जीएसटी को अब सेफ गार्ड इस्तेमाल किए, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में सेफ गार्ड है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आप ही बताइए हम इनका माने, और जो बिल्कुल वाजे जो उसकी मतलब वर्डिंग है उससे यही पता चले एक बड़ा धोखा है और कुछ नहीं है कि आर्टिकल 5 के तहत स्टेट रूल्स बना सकता है, लॉज बना सकता है, लेकिन फिर जो कोई चीज उसमें रही नहीं बाकी, तो वो किस चीज पर? सिर्फ लोगों को और टॉर्चर करने के लिए और टैक्सेस बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं। मतलब एग्जेम्पशन का उनके पास कोई हक नहीं है।
अच्छा,
एक अनऑर्गेनाइज आप में ये नहीं इकोनॉमी होती है हमारी, 60% लगभग इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड है और उस पर एग्जम्पशन देना टैक्स का तो कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर क्या है उनके पास?
अच्छा,
बेहतर है इस दरोगोई से बाज आए, हकीकत का सामना करे। हिंदुस्तान ही जिम्मेदार है हमारे बच्चों के हाथों में गन थोप ये थमाने के लिए। पिछले दिनों इस आर्मी जनरल ने ये भी कहा, आर्मी चीफ ने लोगों से बच्चों से ये कहा कि आप पत्थर मत उठाओ, गन उठाओ, फिर हमारे लिए काम आसान होगा।
अच्छा,
ये क्यों कहते हुए और किस तब्दीली की बात कर रहे हैं?
अच्छा भट्ट साहब, मेरे पास एक मिनट है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे?
नहीं, मैं इनका मुझे एहतराम है, एकेडमिक कैरियर इनका शानदार रहा है, लेकिन कानून की मोशाग्राफियों से मुझे लगता है कुछ दूर नजर आ रही है। जो जीएसटी के बारे में इन्होंने मेरे आर्ग्यूमेंट को जुटलाने की कोशिश की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है उस पे नहीं उतरता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के, और गार्जियन जब अपने दस्तखत से लिख के दे दे कि कोई भी चीज आर्टिकल 370 पे या मुकामी आईन की शिक 5 पे मुतासिर नहीं होगी, तो उनको भरोसा कर लेना चाहिए। बाकी हुकूमतें क्या करेंगी, कानून कोई भी तोड़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक हकाइक का ताल्लुक है, उन्होंने इस वक्त ना सिर्फ 370 का एहतराम किया, जो बीजेपी की रिवायत नहीं होनी चाहिए थी, जो उनका पहले रवैया रहा है 370 के बारे में, उससे बिल्कुल हटके उन्होंने 370 को एतिबारियत दे दी। और पहली दफा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में ऐसा नहीं हुआ, जब 75 में शेख अब्दुल्ला साहब ने अकार किया, उन्होंने कानून को बदलने की बात की थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि बेड़ी की सोरियां पीछे नहीं जाती। आज प्रेसिडेंट इंडोर्स करता है लेजिस्लेचर के रेजोल्यूशन को, ये कह के कि 370 भी कायम रहेगा, आर्टिकल 5 भी मुतासिर नहीं होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टैक्सेशन का जो है वो रियासत के पास रहेगा। मैं यही अर्जदाश्त करूंगा, बल्कि हालात के बारे में इनके और मेरे समझ बूझ में फर्क हो सकता है, उसमें मैं इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। क्या उनके मुताबिक तहरीक की नवीयत क्या है, उसमें भी इस वक्त उलझने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जीएसटी के बारे में लोगों को कानून का एक ऐसा रुख पेश करना कि जो कानून से बईद है, आईन से बईद है, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा इनसे।
बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब। और जी जी फरमाइए प्रोफेसर हमीदा साहिबा। प्रोफेसर हमीदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मैंने कहा कि ये आर्टिकल,
ओहो, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज कट रही है। आप बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, दोबारा डायल करते हैं, इसलिए आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हम ट्राई करेंगे दोबारा प्रोफेसर हमीदा को लेने के लिए।
शुक्रिया।
तो समय ना, हमारे साथ ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, प्रोफेसर हमीदा का जो नंबर था, टेलीफोन लाइन थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। हमारे प्रोड्यूसर ट्राई कर रहे हैं उनको, ताकि हम उनका मौका भी ले सकें, वो क्या कहना चाहती हैं सिलसिले में। جی ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اگر ان سے کانٹیکٹ ہو گیا تو گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروفیسر حمیدہ کی لائن مل گئی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے, کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے اس وقت, اس لیے ہم معذرت خواہیں اپنے سننے والوں سے کہ ٹیلیفون لائنیں ہمارے ساتھ تو اس وقت کچھ تعاون نہیں کر رہی ہیں. ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے جو بھارت میں دارجلنگ میں تشدد ہو رہا ہے اس بارے میں بھی. ہمارے ساتھ تو پرتاپ سومنشی صاحب کو ہونا تھا لیکن انفارچونیٹلی ان کی ٹیلیفون لائن بھی نہیں مل رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, اور پاکستان کی بھی ٹیلیفون لائنوں میں اس وقت تو بہت تو گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کشمیر میں جو ہونے والی, بھارتی کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں, کہ وہاں پر برہان وانی کی آج جو برسی منائی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں پر احتجاجات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اب بقول حریت پسندوں کے وہاں پر فوج اور پولیس کی بھاری موجودگی سے یہ نہ ہو سکا. تو ہم اچھا تو اب ہم گفتگو کریں گے ایک اور موضوع کے بارے میں, اس لیے ہمیں پاکستان سے سلمان عابد صاحب کی لائن مل گئی ہے. بھارتی اور پاکستانی سرحد پر جو گڑبڑ ہو رہی ہے اور گولہ باری ہو رہی ہے اس کے بارے میں ناصر محمود ہمارے جو ساتھی ہیں ناصر محمود کی ایک رپورٹ, وہ اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد پھر سلمان عابد صاحب سے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم دارجلنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے پرتاپ سومنشی صاحب سے. پرابلم ہو رہی ہے اس وقت تو بہت زیادہ ٹیکنیکل. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ جو آج کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ برہان وانی کی برسی منائی جا رہی ہے انڈین کشمیر میں, پاکستان اور بھارت کی سرحد پر بھی گولہ باری ہوئی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, کیا یہ کوئی سوچا سمجھا معاملہ ہے یا یہ کہ یہ اتفاقات ہیں جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے؟
نہیں دیکھیے اتفاقات تو نہیں ہو رہے ہیں. خاص طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ہندوستان جو ہے ایک اگریشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی بیہیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی, کیونکہ خاص طور پہ وانی کی شہادت کے بعد یہ تاثر ہندوستان میں آیا ہے کہ جو ایک ریئیکشن وانی کی شہادت پہ ہوا اس سے ایک نئی جہت جو ہے کشمیر کی آزادی کو ملی ہے, اور خاص طور پہ جو 18 سال سے 25 سال کے نوجوان ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ بہت زیادہ اس پورس میں نظر آ رہی ہیں. تو ایک ریئیکشن تو جو وانی کے کانٹیکسٹ میں آج آپ نے دیکھا وہاں پر کافی پروٹیسٹ ہوا, کافی ہڑتال تھی, اور جس انداز سے بھارت نے ان کو میسج دینے کی کوشش کی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے خلاف پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا اور جو کچھ یہاں سے ہوا. اصل میں بنیادی طور پہ دیکھیے یہ بات ماننی ہوگی کہ اس وقت جو ہے کشمیر جو ہے وہ ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. کشمیر اس وقت ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان میں, اور خاص طور پہ ہندوستان کے اندر سے تو اب انٹرنلی وائسز جنریٹ ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ اپنا رویہ بدلے کشمیر کے حوالے سے. اب یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک میسیجز ہیں ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بنیادی طور پر جو کشمیر کا مسئلہ تو ایک طرف, لیکن خود ہندوستان اور پاکستان اگر کوئی برابری کی طرف یا بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی امکانات کافی محدود ہو جائیں گے. اور یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں آج جس انداز سے وانی کی برسی بنائی گئی ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خود انڈیا کی حکومت سمجھتی ہے کہ کشمیر کی جو اس وقت کی جد و جہد ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے, اور یہ جو نوجوان نسل اس میں آئی ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. تو طاقت کا استعمال بھی ہوگا, وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور پہلے سے بھی جاری ہے, مزید بھی ہوگا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس سارے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی کون انیشیٹو لیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انیشیٹو کی طاقت ہے اس وقت وہ ہندوستان کی کورٹ میں ہے. جب تک ہندوستان کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لے گا, یہ اسی طرح کی گولہ باری, اسی طرح کی بلیم گیم, اسی طرح کا وائلنس کشمیر کے اندر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا رہے گا.
اچھا, اب میں اصل میں ایک اور ٹاپک پہ آپ کو چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں نمبر نہیں مل رہے تھے, ہمیں پرتاپ سومنشی صاحب کا نمبر مل گیا ہے, ہم ذرا سا گفتگو کریں گے کشمیر کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے, چونکہ آپ لائن پر موجود ہیں, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان مسلم لیگ کے منسٹرس ہیں, انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی اسلام آباد میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور کہا کہ اگر قطری شہزادے کا بیان نہیں لیا گیا تو وہ جو رپورٹ ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا کوئی شاخصانہ بننے والا ہے؟
دیکھیے جافی صاحب, تحفظات تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اب تو انہوں نے بہت سیریس قسم کے ایلیگیشن لگائے ہیں جے آئی ٹی کے اوپر, اور یہ تک کہہ دیا کہ جے آئی ٹی آزاد نہیں ہے, اس کا جو چیف ہے اس کو بھی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. خود جوڈیشی کے اوپر بھی انڈائریکٹلی ایلیگیشن ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے 5-6 بجے کی, یہ ایک انٹرنل فرسٹریشن جو ہے فیصلے سے پہلے پی ایم ایل این کے اندر نظر آ رہی ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑائی کو ایک پولیٹیکل لڑائی کے اندر کنورٹ کر کے ملٹری کو پرووک کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کو پرووک کیا جائے کہ وہ کوئی انیشیٹو لیں. دیکھیں نا, بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں باہر نکالنا چاہتی ہے, اصل میں تو کوئی سازشیں ہو رہی ہیں جو جے آئی ٹی کے پیچھے ہیں, جوڈیشی کے پیچھے ہیں. اب وہ براہ راست تو فوج کا نام نہیں لیتے ہیں, لیکن انڈائریکٹلی وہ فوج کو اس میں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک نہ تو دیکھیے عدلیہ نے اس طرح سے اس ریئیکٹ کیا ہے, نہ ملٹری ریئیکٹ کر رہی ہے. اور کل کی ملاقات میں بھی یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے جو آرمی چیف کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے, کہ سارے معاملے سے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید انٹیلیجنس ایجنسیاں پیچھے وہ نہیں ہے, اور ایک اخبار نے یہاں سے جو بڑا اخبار ہے اس نے اس طرح سے تاثر دیا ہے کہ جیسے شاید آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے سارے کھیل میں شامل ہیں. تو مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پہ دیکھیے بڑی کیلکولیٹڈ پریس کانفرنس ہے, اور چھ بزرا کا اکٹھے بیٹھنا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی ساری پالیٹکس ان 5-6 لوگوں کے گرد گھومتی ہے اپنی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں. تو یہ ایک کلیئر میسج ہے کہ پی ایم ایل این سمیل کر رہی ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اب یہ تو جے آئی جو قطری شہزادے کے بارے میں کہا گیا ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قطری شہزادے کو بطور ایویڈنس کے طور پر پیش کرنا یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی ذمہ داری تھی, کیونکہ برڈن آف پروف ان کے پاس تھا. لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ خط کی تصدیق, جے آئی ٹی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں خط کی تصدیق نہیں کرنی ہے, ہمیں تو تفتیش کرنی ہے, کیونکہ خط کی تصدیق کے خط کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر جے آئی ٹی سے انٹرویو نہ لیا, اس قطری شہزادے سے انٹرویو نہ لیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے, یہ ان کو پتا ہے کہ اب انٹرویو نہیں ہو سکتا کیونکہ کل کا دن باقی رہ گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ساری یہ واضح طور پہ فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کے خلاف سبمٹ ہوتی ہے تو ان تمام بزرا نے حکومت کے موقف پہ نواز شریف کی پیچھے سے کی سپورٹ سے یہ کہہ دیا کہ وہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی صورتحال, ایک سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا, اور اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ کے کئی رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ گورنمنٹ کا موقف بیان کرنے کے لیے, اور پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے, اور پرائم منسٹر کا موقف بیان کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کہیں سے مثبت جواب نہیں مل سکا. بے انتہا شکریہ سلمان عابد صاحب, اور ہم گفتگو کریں گے.
آپ کا بھی بہت شکریہ.
ہمارے ساتھ اس وقت تو اب ممتاز بھارتی تجزیہ کار اور صحافی پرتاپ سومنشی صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں پرتاپ صاحب ذرا سے ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو سن لیتے ہیں, پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں.
مشرقی ریاست مغربی بنگال کے ہل اسٹیشن دارجلنگ میں ہفتے کے روز پھر تشدد پھوٹ پڑا اور حکومت کو فوج بلانی پڑی. مظاہرین نے دو افراد کی ہلاکت کے بعد ترنمول کانگریس کے دفتر, ایک پولیس گاڑی اور ایک ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کو, جسے ٹوائے ٹرین اسٹیشن کہا جاتا ہے, نظریات کر دیا. انہوں نے اسٹیشن میں فرنیچر کو نقصان پہنچایا اور پولیس پر, جو کہ ربر بلٹ اور آنسو گیس سے ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی, پتھراؤ بھی کیا. ابھی گزشتہ ہفتے ہی حکومت نے پہاڑی اضلاع سے فوج واپس بلائی تھی. ان علاقوں میں ایک صدی پرانے علیحدہ گورکھا لینڈ کے قیام کے مطالبے کے سلسلے میں 2 ماہ سے تحریک چل رہی ہے. تحریک کی قیادت کرنے والے گورکھا جن مکتی مورچہ جی جے ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک شخص کی موت پولیس فائرنگ میں ہوئی جبکہ حکومت نے فائرنگ کی تردید کی ہے. جی جے ایم کے دعوے کے مطابق دارجلنگ میں ہفتے کے روز ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 20 کلومیٹر دور سوناڈا میں جمعہ کی رات میں ایک شخص کو گولی مار دی گئی. حکمراں ترنمول کانگریس نے دارجلنگ اور بشیر ہاٹ میں جہاں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں تشدد کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا الزام ہے کہ مرکز کے عدم تعاون کے رویے سے بھی حالات خراب ہوئے ہیں. بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی.
جی پرتاپ سومنجی صاحب, یہ جو صورتحال ہے دارجلنگ میں, دوسری طرف کشمیر میں, جو انڈین کشمیر میں, وہاں پر بڑی اس وقت تو افراتفری ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے آخر؟
سر دیکھیے دارجلنگ کا سوال الگ ہے. دارجلنگ کا سوال کیا ہوا کہ دارجلنگ میں جو معاملہ اٹھا تھا وہ اٹھا یہ تھا کہ انہوں نے یہ وہاں پہ میسج چلا گیا کہ بنگالی کو وہ اسکولس میں کمپلسری کر رہے ہیں, اور 1992 سے انڈیا میں نیپالی جو ہے ایک آفیشیل لینگویج ہے, اور ہلس پہ کافی پہلے سے ہے وہاں 62 کے آس پاس سے دارجلنگ میں کہ وہ نیپالی کو ریکوگنائز ہوتی ہے. پشچم بنگال گورنمنٹ نے وہاں پہ یہ کہہ بھی دیا کہ صاحب یہ آپشنل ہے بنگالی, یہ کمپلسری نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہلے سبھاش جی سنگھ نام کے ایک کریکٹر ہوتے تھے جو وہاں پہ گورکھا لینڈ کی ڈیمانڈ کرتے تھے, اور ایک سمے انہوں نے بہت بڑا ایجیٹیشن کیا اور پورے ایک نیشنل انٹرنیشنل فگر بنے. جس زمانے میں اتنا ٹیلی ویژن اخبار ریڈیو نہیں تھا, تب بھی وہ پوری دنیا میں چھائے تھے. اب کیا ہوا, بمل گورانگ جو ان کے نئے چہرے الگ سے ابھر کے آئے ہیں, یہ اس کے باوجود بھی وہ اب بھی بیک کرنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ ان کا جو پہلا مدعا تھا جس مدعے پہ بات کھڑی ہوئی, اب انہوں نے اس مدعے کو ہٹا دیا. اب کہا کہ صاحب ہمیں گورکھا لینڈ چاہیے, ہم گورکھا لینڈ کے لیے اکٹھا یہ ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کشمیر کے مدعے کو اس مدعے سے جوڑ کے نہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک اتنا بڑا ملک ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک پرٹیکولر مدعے پہ لوگوں ناراض ہوئے, اس مدعے کو آپ نے کلیریفائی کیا, تو آپ اس کے بعد وہ ایجوکیشن غلط دشا میں نہیں جائے, ڈائمینشن نہیں بدلے, اور لینڈ آرڈر کرائسس نہ ہو, لوگ سڑکوں پہ نہیں رہیں, مر نہیں جائیں. تو پشچم بنگال کے معاملے کو یہ ہے, جیسے ہم کشمیر کو جانتے ہیں, کشمیر اتنا سیدھا سوال نہیں ہے اور نہ اس کا اتنا سیدھا سا جواب ہے. تو کشمیر والے مدعے کو لے کے ہم اس کو ایک تو الگ کر کے دیکھنا چاہیے.
اچھا,
اور دوسرا, جی
انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ بی جے پی پہ لگایا ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے, اس میں کیا حقیقت ہے؟
دیکھیں اب یہ بھی ایک وہی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جو گورنر ہیں وہ ربر اسٹیمپ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم جو لوگ انڈیا کے انٹرنل اسٹرکچر کو جانتے ہیں, اسے گورنر کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوتا سوائے اسٹیٹمنٹ دینے کے, یا جو بجٹ بل وغیرہ آتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹو گورنر کے بیچ کی چیز ہے. اس لینگویج کلیریفیکیشن کو لے کر کے گورنمنٹ کو کلیریفائی کرنا تھا, کوئی گورنر نے آدیش نہیں کیا ہوا تھا کہ نہیں وہاں پہ بنگالی پڑھائی جائے گی. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں دقت یہی ہے, ایک طرف دارجلنگ جل رہا ہے, ایک طرف لوگ سڑکوں پہ ہیں, اور دوسری طرف ہم اپنی انٹرنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اس سے تھوڑا اوپر اٹھ کے یہ چیزیں ہینڈل کی جا سکتی ہیں, ہینڈل ہو جائیں گے, لیکن جب جل جائے گا, لوگ مر جائیں گے, مشکلیں بڑھ جائیں گی, تب ہینڈل ہوگا تو ہم بہت کچھ کھو کے دیں گے. ابھی اگر پہلے کر لیتے تو یہ دقتیں نہیں آتی, جیسے آج جانے گئیں وہ جانے نہیں جاتی.
بہت شکریہ پرتاپ سومنشی صاحب آپ کا. اور سامعین, اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج اس شخص کی برسی ہے پاکستان میں جس کا نام عبدالستار ایری تھا, جس نے اپنے فلاحی کاموں کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کو شاید ابھی تک اس ملک میں توڑنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم گفتگو کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر فوزیہ سعید اور قومی اسمبلی کے رکن سرکاری پارٹی کے ڈاکٹر رمیش موجود ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, یہ فرمائیے کہ جو کام کیا ہے ایدی صاحب نے پاکستان میں, اس کا پیرلل کوئی کام ہو رہا ہے؟
میں سمجھتی ہوں اس اسٹیچر کا کام تو نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ بہت ہی بڑا نیٹورک انہوں نے کریٹ کیا اور پورے ملک میں کریٹ کیا. لیکن میں بہت پر امید ہوں اور میں اس بات سے خوش بھی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے انیشیٹو لیے ہیں. آپ کے جو دوسرے اسپیکر ہیں اس پروگرام میں, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. इसी तरह के और लोग हैं जो इसी स्पिरिट के साथ, एक बहुत ही प्योर और सिंसियर स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ईबी साहब वॉज नॉट अलोन, उन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है और उनके लगाए हुए पौधे आप समझ लें या उनकी इंस्पिरेशन में जो लोग उठे हैं, मैं समझती हूँ ऐसे कई और लोग हैं और अच्छे एग्जाम्पल हैं जो है। शायद नेटवर्क इतना बड़ा ना हो, मगर मैं आपकी ये भी एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि आज आपने प्रोग्राम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीजें ऐसी हैं कि जो कौम को वापस याद दिलानी चाहिए ताकि वो एक्नॉलेजमेंट और वो अप्रिशिएशन किसी तरह से भी कम ना हो।
हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमेश, ये फरमाइए कि आप भी ज़ाहिर सोशल वर्क करते हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, सरकारी पार्टी के रुकन हैं, पाकिस्तान में क्या आप ये समझते हैं कि काफ़ी खातिरख्वाह पैमाने पर चैरिटी का काम हो रहा है, फलाही काम हो रहा है, या इसके लिए मज़ीद ज़रूरत है कुछ करने की?
देखिए, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, बिलो पॉवर्टी बहुत लोग रहते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे ऐसे अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बंदों की जरूरत है जो गरीबों के दुख दर्द में, गरीबों की तकलीफ में, और वो बेसहारा लोग उनकी मदद के लिए जो है वो हर वक्त खड़े रहे। तो आज के दिन के ऊपर अगर हम अब्दुल सत्तार ईदी को ये याद करें कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई वक्त नहीं आए, दिन ब दिन बेहतरी आए, मगर आज जो हालात है उसमें हमें अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बहुत सारे लोग चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं 2002 से अब्दुल सत्तार ईदी के साथ हूं और 2005 से मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ हूं। हर साल मैं 100 बच्चों की शादी कराता हूं, मेरे हर साल फंक्शन में अब्दुल सत्तार ईदी चीफ गेस्ट होते थे और इस मरतबा जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी की बहू जो है वो आई थी, नहीं तो हमेशा अब्दुल सत्तार ईदी और उसकी बहू हमेशा मेरे साथ रहे हैं मुख्तलिफ। और मुझे यही कहते थे कि डॉक्टर जो तुम काम कर रहे हो, जैसे आपको सुकून मिलता है मुझे सुकून मिलता है। मलंग सा बंदा था, कैसे कमरे में रहता था, मैं तो उसके कमरे में भी जाता था, जितनी सादगी से रहता था, कोई एसी ये वो, मतलब और किस्म का बंदा था। तो ये कहना इसमें कोई अचकेजात की बात नहीं है कि अब्दुल सत्तार ईदी एक वो इंसान थे जिसको आज हर बच्चा याद करता है, मगर हमारे पास कमी इस चीज की है कि हमें जो रोल मॉडल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए कि लोग अगर अच्छे काम करते हैं तो उनको जाने के बाद भी वो हमेशा जिंदा रहते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा रहते हैं। और हम जब भी उसकी याद आती है, जब भी उसकी कोई चीज रोड के ऊपर घूमती है तो उसका नाम हमेशा याद, मगर हम उन कामों को फॉलो नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ उनको हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, ऐसी कोई चीज नहीं हो कि हमें एम्बुलेंस या ऐसी चीजों की जरूरत पड़े, मगर आज जो हालात हैं उन हालात में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट को जो है वो हर वक्त याद रखना ये हमारे फर्ज में शामिल है।
अच्छा, डॉक्टर फौजिया सईद जी फरमाइए कि जब जिस दौर में सत्तार ईदी साहब ने काम शुरू किया, मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, मैंने खुद उस काम का आगाज अपनी आंखों से देखा है कराची में, आज जबकि हालात बहुत बदल चुके हैं, आप क्या ही समझती हैं कि उस नौयत का, उस लेवल का, उस सतह का काम शुरू करना, इसलिए कि पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है, एम्बुलेंस पहुंचने में अगर किसी को ज़रूरत हो तो घंटों लग जाते हैं, किस तरह से सत्तार ईदी साहब ने इस काम को आगे बढ़ाया, क्या दूसरी तंजीमें या हुकूमत मिलकर वो आगही पैदा नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल पैदा ना हो कि लोग मर जाएँ और एम्बुलेंस भी ना पहुँच पाए?
मैं इसका दो हिस्सों में जवाब देना चाहती हूँ आपके सवाल का। पहला ये है कि जो फलाही काम होते हैं वो एक एग्जांपल सिर्फ फेच कर देना काफी नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे आपने ऑर्फनेज में रखे हैं उनको तीन वक्त मतलब हर रोज ही खाना खाना होता है, और जो खवातीन को आप वहाँ रेफ्यूज देते हैं उनको भी हर रोज खाना खाना होता है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपसे शेयर करूँ, बहुत सी दफा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में या और जगहों पे लोग डोनेशन देते हैं, उनको ख्याल होता है कि काम हो गया, लेकिन जो इंसानों के साथ काम होता है और जिस किस्म का ईदी साहब काम करते थे उसमें इनपुट डालना, वो उसमें ईदी साहब का जो एक जादू था वो ये था सारे इनिशिएटिव को बनाना चलाना, लेकिन उसमें हजारों लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहूंगी कि वो लोग پیچھے نہ ہٹے کیونکہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. ای ڈی صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے, وہاں بچے ریفیوج میں ہیں, وہاں عورتیں ریفیوج میں ہیں, وہاں ایمبولینس چل رہی ہیں, وہاں جو جن کا کوئی جو لاوارث لاشیں ہیں ان کو کفن مل رہے ہیں, تو وہ خود بخود نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک نیا کام تو ضرور لوگ سوچیں شروع کرنے کو, لیکن میں تھوڑا سا یہ افسوس سے کہوں گی کہ جو ڈونیشن کا لیول تھا اس کو وہ مینٹین ہونا چاہیے, وہ بہت اوپر جانا چاہیے. یہاں پر کئی لوگ چھوٹے چھوٹے فضول کیمپینز بھی شروع کر رہے ہیں, اور ایک انڈرمائن کرنے کی جیلسیز بھی ہوتی ہیں, انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس بھرپور کو پہلے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو ای بی صاحب کا ٹرسٹ ہے, جو لوگ اس کو فنڈ کرتے رہے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے رہے, وہ بھرپور ڈونیشن دیتے رہے, بیکاز وہ جو فیڈنگ ماؤتھ ہے یا جو بھی کام ہے وہ ہر روز ان پٹ مانگتے ہیں. وہ ای بی صاحب ہم نے نہیں ہے مگر ہر بندے سے ان پٹ مانگتے ہیں, تو اس نیٹورک کو ہم نیچے نہ گرائیں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا پارٹ ہے میرے جواب آپ نے یہ پوچھا اس کا یہ ہے, ضرور شروع کریں, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ نئی چیز شروع کرنے سے بہتر ہوتا ہے جو پہلا ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر بلڈ کریں, یا اسی نیٹورک کو بلڈ کریں, یا بہت سے اور جیسے میں نے کہا یہاں تو رمیش کمار صاحب کو آپ نے بلایا, ان کے تو اتنا ایکسپیرینس ہے ان کاموں کا, اس طرح کے بہت سارے ہیں. ہم لوگ اسی طرح کی تنظیمیں چلاتے ہیں جو صرف ویلفیئر میں ہوتی ہیں, اس میں آگے ہی بھی بہت ہوتی ہے, اور پاکستان میں ڈھیروں لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. ان کو ہمیں اسے شروع کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے ایسے ایفرٹ کو جوائن کر سکتا ہے, کیونکہ ایک ایفرٹ ایک بندے کی لیڈرشپ صرف نہیں ہوتی ہے, اس میں ہزاروں ڈونرز ہوتے ہیں, ہزاروں موبلائزرز ہوتے ہیں, ہزاروں والنٹیئرز ہوتے ہیں. تو وہ جس طرح میں پولیٹیکل پارٹی کا کہتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل کارکن کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے, اسی طرح میں کہوں گی کہ جہاں ای بی صاحب جیسے بڑے ہیروز اور بڑے ویژنری لیڈرز کو اکنالج کرنا ضروری ہے, وہاں آج میں ان کارکنوں کو اکنالج کرنا چاہتی ہوں جو ڈیلی بیسس پہ جس طرح چیزیں نہیں ہوتی, اپنا کام کیے چلے جاتے کیے چلے جاتے ہیں, کہ نیٹ ورکس ان سے سلامت رہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ دوسروں میں حصہ ڈالیں, ہر بندہ نئی چیز شروع کرنے کی کوشش نہ کرے, بڑے اچھے اچھے انیشیٹو ہیں, صرف ان کو پہچانے, ان میں دھڑا دھڑ حصہ ڈالیں.
ڈاکٹر رمیش کمار, ایک آخری سوال میرے پاس تقریباً ایک سوا منٹ ہے, یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ صرف عبدالستار ایدھی صاحب کی شخصیت کا کمال تھا, اس کا اثر تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈونیشنز ملتے تھے, اب وہ کام اس پیمانے پر اس سطح پر آگے نہیں بڑھ رہا, یا یہ کہ لوگ اب اس سلسلے میں زیادہ بے حسی اختیار کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک بندے کی ول ہوتی ہے, ایک بندہ لیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد لازمی ہے اس کے ساتھ ہی اور اس کی پورا ٹیم ورک بن جاتا ہے, اور ویسے لائک مائنڈیڈ لوگ جب ساتھ میں آتے ہیں تب ایک چین بنتی ہے. تو یہ کہنا کہ ایک ہی ول تھی, ایک ہی لیڈرشپ تھی, ایک ہی گائیڈنس تھی اور ایک ہی ویژن تھی جس کے پیچھے. آج اگر میں پاکستان ہندو کاؤنسل کا چلا ہوں, لیڈ میری ہے, ویژن میری ہے, مگر میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا, یہاں پہ یہ 2000 ممبر ہیں لوگ میرے ساتھ جو پوری ٹیم کو چلاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ عبدالستار ایدھی اکیلے ہیں, مگر عبدالستار ایدھی انیشیٹر تھا, عبدالستار ایدھی کی ویژن تھی. آج اگر ڈاکٹر فوزیہ سعید, یہاں پہ بہت ساری این جی اوز ہیں مگر میں ان کے ساتھ نہیں بنتی, ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ بنتی ہے, مجھے پتا ہے کہ ان کے کام میں وہ نیک نیتی شامل ہوتی ہے. اس طریقے سے عبدالستار ایدھی ایک نیک نیت بندے تھے, اور اس میں نیک نیتی کے ساتھ جب بھی کسی چیز میں ہاتھ آدمی ڈالتا ہے تو خدا اس چیز کے اوپر اس کی رحمت آ جاتی ہے. تو آدمی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ, اگر مالک یا لیڈر یا لیڈ کرنے والا بندہ اگر اس کی وین کمزور ہو یا اس کی نیت صاف نہیں ہو یا اس کے کام میں بےمانی ہو تو خدا اس کے اندر ویسے بھی برکت نہیں ڈالتا ہے, اس کے کام سیدھا ہوتا ہے ہونا ہوتا ہے مگر الٹا ہو جاتا ہے. جو ساتھی ساتھ میں آتے ہیں وہ غلط طرح سے اس کے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ رحمت تب بنتی ہے جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ ایک وین کے ساتھ اس کام میں ہاتھ میں بناتا ہے. تو میں کریڈٹ ضرور عبدالستار ایدھی کو دوں گا کہ اس نے اپنی نیک نیتی, سچائی, ایک دیر از ول دیر از اے وے, اس نے یہ کوشش کی کہ کیسے جو وہ ایک طریقے سے بنے. آج اگر میں نے کام شروع کیا ہے, میری آج 10 کے قریب ایمبولینسز میری بھی مختلف شہروں میں چل رہی ہے, میری ایک روزگار اسکیم ہے جہاں پہ میں بچوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو رکشا موٹر سائیکل دیتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا جی,
وین کے پیچھے چلتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار, ڈاکٹر فوزیہ سعید, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ایرٹ گل, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.